میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں زبان عشق. درِ رازِ شریعت کھولتی ہے درِ رازِ شریعت کھولتی ہے درِ رازِ شریعت
کہاں سے
اگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے
ارے یار
یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا سے دیتے اس کا مقدر، یہ دولت درد اہل خدا سے جسے اس کا مقدر، خدا سے جسے اس کا مقدر، خدا سے جسے اس کا محبت کا یہ کتاب ہے، صحابہ کے واقعات، اسے پڑھ رہا تھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اسی کتاب سے میں پڑھ کر یہ واقعہ ان کا محبت کا سنا رہا ہوں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا اور میری عقل معنی اسلام کو سمجھ چکی تھی، میں ایک کم سن نوجوان تھا جب پہلی بار میری آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف یاب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رگ رگ میں بھر گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح دل جان سے فریفتہ ہو گیا کہ آپ کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، ویحک یا ربیعہ لم لا تجرد نفسک لخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض نفسک علیہ فإن رضی بک سعدت بقربه وفزت بحبه وحظیت بخیر الدنیا والآخرہ۔ یعنی اے ربیعہ، تیرا بھلا ہو، اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تمہیں پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کر دینی چاہیے، اگر انہوں نے تمہاری خدمات کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کی قربت اور محبت حاصل ہو جائے گی اور تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری امید کے مطابق خدمت کرنے کا موقع عنایت فرما دیا۔ اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں بھی آپ جس طرف کا بھی رخ فرماتے، میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف کو اشارہ فرماتے، میں فوراً تعمیر ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس کی تو مجھے اس کی تکمیل میں کبھی پیچھے نہیں پایا۔ میں دن بھر آپ کی خدمت میں لگا رہتا، جب دن ختم ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا، ربیعہ کہاں جا رہے ہو؟ ممکن ہے رات میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ سوچ کر میں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے. بتا اوقات میں سنتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اسے مسلسل اتنی دیر تک دہراتے رہتے کہ میں تھک جاتا یا میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا اور میں سو جاتا. بارہا ایسا بھی ہوتا کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کی تکرار سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ دیر تک کرتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے. اپنی اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے. چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ربیعۃ النقاد. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی شیئاً آتی ہی لک، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا. میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، امہلنی یا رسول اللہ لانظر فیما اطلبہ منک ثم اعلمک. اے اللہ کے رسول، مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس علیک، کوئی حرج نہیں، سوچ لو. میں اس وقت ایک مفلس نوجوان تھا، نہ میری بیوی تھی، نہ مال، نہ مکان. دوسرے غریب مسلمانوں کی طرح مسجد نبوی کا چبوترہ ہی میرا مسکن تھا. لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے. جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ وہ سب ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے، اور جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے. اپنی اسی تنگ دستی اور پریشان حالی کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی سال و سامان مانگ لوں تاکہ فقر و محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بچوں والا ہو جاؤں. لیکن پھر میرے دل نے کہا، تبلک یا ربیعۃ النقاد، ان الدنیا زائلۃ ثانیہ وان لک فیہا رزقا کفلہ اللہ عز وجل فلا بد ان یأتیک. ربیعۃ، تمہارا برا ہو، یہ دنیا تو زوال پذیر ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی. اس میں جس رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ تو لازمن تم کو ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی. اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے آخرت کے فائدے کی دعا فرمائے. میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہایت تسلی اور اطمینان کی کیفیت محسوس کی. پھر جب میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، ربیعہ، کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسألک ان تدعو لی اللہ تعالی ان یجعلنی رفیقا لک فی الجنہ. اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا آرزومند ہوں. آپ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، من اوصا کا بگاڑے، تم کو یہ بات کس نے سمجھائی؟ میں نے کہا، لا والله ما اوصانی احد ولکنک حین قلت لی سلنی اعطیک حدثتنی نفسی ان اسألک شیئا من خیر الدنیا. اللہ کی پسند یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی، بلکہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ سے دنیاوی مال و متاع مانگ لوں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نیک توفیق عطا فرما دی. اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرما دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا، ربیعہ، کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے؟ میں نے عرض کیا کلا یا رسول اللہ فما عادل بما سألتك شيئا. نہیں اے اللہ کے رسول, جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں اس کے برابر نہیں سمجھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا اذن اعنی علی نفسک بکثرت السجود, تب کثرت سجود سے میری مدد کرو. اس کے بعد میں پوری جان فشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا, تاکہ جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی, اسی طرح آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکوں. اس بات کو بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر دریافت فرمایا الا تتزوج یا ربیعہ, ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے. پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا الا تتزوج یا ربیعہ, ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا, لیکن جب میں تنہائی میں اس پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت اور پشیمانی ہوئی, اور میں نے اپنے دل میں کہا ربیعہ تیرا بھلا ہو, اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دینی اور دنیاوی معاملات کو تم سے زیادہ بہتر طریقے پر سمجھتے ہیں, اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی شادی کی پیشکش کی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا. اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر ارشاد فرمایا ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جبکہ میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں؟ میرے اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انطلق الى آل فلان وقل لهم ان رسول اللہ یأمرکم ان تزوجونی فتاتکم فلاتا, فلان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلان لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. میں نے شرماتے ہوئے ان خاندان والوں کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. انہوں نے پوچھا فلاں لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کہا جی ہاں. چنانچہ انہوں نے کہا مرحبا برسول اللہ ومرحبا برسول رسول اللہ واللہ لا یرجع رسول اللہ الا بحاجته. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام لانے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا. اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. اس کے بعد میں نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بتلایا کہ یا رسول اللہ لقد جئت من عند خیر بیت صدقونی ورحبوا بی وعقدوا لی علی ابنتهم, اے اللہ کے رسول میں بہترین لوگوں کے پاس سے آیا ہوں, انہوں نے میری بات کی تصدیق کی, مجھے خوش آمدید کہا اور اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر لیا. اب میں ان کو مہر کی رقم کہاں سے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن خصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے قبیلے بنی اسلم کے ایک رئیس تھے بلا کر ارشاد فرمایا یا بریدہ اجمع لی ربیعہ وزن نوات ذہبا, بریدہ ربیعہ کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام کر دو. اور حسب حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس کو لے جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ تمہاری بیٹی کا مہر ہے. چنانچہ میں نے اسے لے جا کر ان کے حوالے کر دیا, جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کثیر طیب, کافی ہے اور عمدہ ہے. میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ما رأیت قوم قط اکرم منہم فلقد رضوا ما آتیتهم علی قلته وقالوا کثیر طیب، کہ میں نے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے، میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا، بلکہ اظہار پسندیدگی کے طور پر یہ بھی کہا کثیر طیب. اے اللہ کے رسول، اب مجھے ولیمے کے لیے رقم کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برعیدہ بن خصیب رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اجمعوا لربیعہ ثمن کبش، ربیعہ کے لیے ایک مینڈے کی قیمت اکٹھا کر دو. چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہو کہ جتنے جو ان کے پاس ہیں وہ تم کو دے دیں. اور جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اٹھا لو، اس میں صاف صاف جو ہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے. میں وہ مینڈھا اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا. انہوں نے کہا کہ جو سے تو ہم روٹیاں تیار کر دیں گے، البتہ مینڈھا تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کا گوشت تیار کر دیں. میں مینڈھے کو اپنے ساتھ لے آیا، چنانچہ میں نے اور میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا. اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول فرمائی. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے قریب مجھے ایک زمین کی عنایت فرما دی، یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی. ایک روز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر بیٹھا. میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین میں ہے. آخرکار ہم دونوں کے درمیان بات کچھ بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے ایک ناگوار سی بات کہہ دی. کہنے کو تو وہ بات اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا، چنانچہ اس پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ربیعہ، جواب میں تم مجھ کو وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ چکا لو. لیکن میں نے کہا، لا واللہ لا افعل، اللہ کی قسم میں آپ سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا، اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کر دوں گا. یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے. ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا، اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے پہل بھی کی، تم کو برا بھی کہا، پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے جا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کی طرف موڑتے ہوئے کہا، وَيْحَكُمْ أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا الصِّدِّيقُ وَذُو شِيبَةِ الْمُسْلِمِينَ، اِرْجِعُوا قَبْلَ أَنْ يَلْتَفِتَ فَيَرَاكُمْ فَيَظُنُّ أَنَّمَا جِئْتُمْ لِتُعِينُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبُ فَيَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ فَيَغْضَبُ النَّبِيُّ لِغَضَبِهِ فَيَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِهَا فَيُهْلِكَ رَبِيعَهُ. ارے تم لوگوں کا برا ہو، جانتے ہو کون ہے؟ یہ صدیق ہیں، مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستی. تم لوگ واپس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کی خفگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، اور ان دونوں کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے تو ربیعہ کے ہلاک ہونے میں کیا تردد ہوگا. چنانچہ اس بات پر وہ لوگ واپس چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر شروع سے آخر تک وہ واقعہ بیان کر دیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر دریافت فرمایا، یا ربیعہ ما لک وللصدیق، ربیعہ تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہہ دوں جو انہوں نے مجھے کہی تھی، بڑا میں جرت کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرز عمل کو سراہتے ہوئے فرمایا، نعم لا تقل له كما قال لك ولكن قل غفر الله لأبي بكر، ہاں تم نے بہت اچھا کیا، تم ان کو ہرگز وہ بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی تھی، بلکہ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرمائے. تو میں نے کہا، غفر الله لك يا ابا بکر، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہوئے واپس تشریف لے گئے. جزاک اللہ عنی خیر یا ربیعہ ابن کعب، جزاک اللہ عنی خیرن یا ربیعہ ابن کعب. ربیعہ، اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے، تم نے مجھ پر احسان کیا. ربیعہ، اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے. اور اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے. اس میں چند فوائد اور مسائل بھی ہیں. اس واقعے سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ غزوہ بدر میں انتہائی سخت گرمی، رمضان کا مہینہ، پاؤں میں جوتے نہیں، تعداد سے 313، اسلحے کی بھی کمی، جس مقابلے میں کفار 1000 ہیں اور اسلحہ بھی کفار کے پاس زیادہ ہے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بس صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے. کسی نے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں بنایا. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت. اسی طرح ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو تمام صحابہ فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ اپنے مال و متاع، جائیداد اور گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے اس حدیث پر 100% عمل کر کے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے لیے کبھی جائیداد، اولاد، بیوی وغیرہ کچھ بھی چیز رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ انہوں نے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا. جیسے اس علاقے میں آپ نے حضرت ربیعہ کے بارے میں پڑھا کہ پورا دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے، آ کر آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتے. تو ایک سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا بھی عشق نصیب فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عطا فرماتے. یا اللہ، وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوت ابن آدم ترکه استخارة الله، ومن شقاوت ابن آدم سخطه بما قضى الله له. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضائے الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام افہم ہے، اور ابن آدم کے لیے بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے، ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہے. خوشا حوادث پہرم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اور وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالی سے مشورہ کرنا اور استشارہ یعنی مشورہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے۔ ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ ولا عال من اقتصر، نہیں نامراد ہوا، نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ غم جو اللہ کے راستے کا غم ہے۔ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، اور عارف جنوں نے درد پسندی نے بارہا ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا، عارف جنوں نے درد پسندی نے بارہا ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا۔ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضرت والا ہمارے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا غم بےحودہ غم ہے، غم دنیا مخور غم بےحود است، غم دین خور کے غم غم دین است، دین کا غم کھاؤ، دنیا کا غم مت کھاؤ کہ غم وہ بےحودہ غم ہے، چھوٹ جانے والی چیزوں کا اور عارضی چیزوں کا، ناقص چیزوں کا، چھوٹ جانے والی چیزوں کا، فنا ہونے والی چیزوں کا غم بےحودہ غم ہے۔ غم اٹھانا ہی ہے تو دین کا غم اٹھاؤ، آخرت کا غم اٹھاؤ، اللہ کی محبت کا غم اٹھاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھ سکتا، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، قریب ہے کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرد سنتیں۔ گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباب کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجنے کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سلام فرماتے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل اہل بیت سے متعلق تیسری روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم ان کو تھانے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور ان میں ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، ایک تو کتاب اللہ کہ وہ رسی ہے آسمان سے زمین تک، اور میری عترت یعنی اہل بیت، اور ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس فوج پر پہنچیں گے، سو ذرا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى العالمين في محبة الطرف المال. اللہ آپ کی محبت کی بھیک مانگتے بھیک دے دیجیے, آپ کے مقبولین کی بھیک مانگتے محبت کی, اپنے مقبولین کی محبت کی بھیک دے دیجیے, اپنی معرفت کی بھیک دے دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ گناہ عظیم کو معاف فرما دیجیے, قلوب سے لے کر آج تک جتنی نافرمانی جتنی معصیت کی ہے, جان کر کی ہے جانے نے کی ہے, جتنی غفلت کی ہے مستعفیاں کی ہیں بے ادبیاں کی ہیں, معاف فرما دیجیے اے کریم مالک, معاف فرما دیجیے, ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے, ہمارے گندے ظلمت بھرے قلوب کو پاک صاف فرما کر اپنی محبت کی بھیک دے دیجیے, اپنی معرفت کی بھیک دے دیجیے, اپنے قرب اعظم کی بھیک دے دیجیے, پاکیزہ منور زندگی کی بھیک دے دیجیے, پاکیزہ خیالات کی بھیک دے دیجیے, دنیا آخرت کی نعمتوں کی بھیک دے دیجیے. اے اللہ بیکاری ہیں سوالی ہیں, ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں, اے کریم رب نہ فرما, اے کریم رب نہ فرما, اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی میرے گھر والوں کو بھی میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بچے بچے کو, اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اپنی مغفرت کی بھیک دے دے, اللہ اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے, یا اللہ اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے, اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے, ان اعمال کی محبت بھی عطا فرما دے جو آپ کو محبوب ہے, اللہ اپنے پیارے رسول کی محبت بھی عطا فرما دے, اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے, اللہ اپنے محبت محبوب کی اداؤں کی محبت عطا فرما دے, اللہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, ہر سانس سنتوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہر سانس ہر سانس ہر پلک جھپکتے ہیں اللہ, اے اللہ ہر پلک جھپکتے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دے, اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے, اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے, اے اللہ اپنے خص الخواص میں ہمیں اپنے فضل سے بلا استحقاق شامل فرما دے, اللہ عالم برزخ میں معاشر میں جنت میں اللہ اپنے بزرگ ہمارے بزرگوں کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرما دے, ہم جانتے ہیں کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے, ہم نالائق ہیں, لیکن میرے اللہ آپ بھی کریموں کے کریم ہیں, اللہ اپنی قدرت سے ہمیں ایسا بنا دے, ایسی توفیقات سے نواز دے, اللہ ایسے اعمال نصیب فرما دے, اللہ بھیک مانگ رہے ہیں اللہ بھیک دے دیجیے, اللہ بھیک دے دیجیے, اللہ بھیک دے دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ ہماری گستاخی کو معاف فرما دیجیے, ہمیں معاف فرما دیجیے, بھیک دے دیجیے, اللہ بھیک دے دیجیے, اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل مستقبل عطا فرما, میرے پیارے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہ علینا خوب خوب صحت عطا فرما دے, حضرت کو نیند نہیں آ رہی, اے اللہ حضرت کو راحت والی عافیت کے ساتھ نیند عطا فرما دے, اے اللہ حضرت کے ذوق کو دور فرما دے, اللہ حضرت کے اہل دولت قدر کو بھی اور تمام احباب اور قدام کرام کو تمام معاونین کو اتنا سے اپنا تعلق رکھنے والے کو آپ کے دارین نصیب فرما دے, دشمنوں سے، حالت دین سے، اور اللہ ستانے والوں سے اور شر پہنچانے والوں سے سب سے مکمل حفاظت نصیب فرما دے. اللہ تشویش کو دور فرما دے. تمام احباب کرام و قدام کرام کو بھی اللہ سب کے ذوق کو اللہ خوب سے احکام عاجر مستمر عطا فرمائے. اللہ تمام بیمار جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ہے، جنہوں نے نہیں بھی کی اللہ تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے، اللہ سب مسلمانوں کو صحت کام عاجر مستمر عطا فرمائے. وہ بائیں پھیل رہی ہیں بیماری کی، اللہ انسانوں کو بھی جانوروں کی بھی حفاظت فرما دے. اللہ جانوروں کی بھی حفاظت فرما دے. اللہ جانوروں کی بھی حفاظت فرما دے. انسانوں کی بھی حفاظت فرما دے. اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے. اللہ خوب کشادہ روزی ہر مسلمان کو عطا فرما، خوب خوشحالی عطا فرما. اللہ ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اللہ ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اللہ ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اللہ نیک اور عادل حکمران، اپنی خشیت رکھنے والے حکمران نصیب فرما دے. اللہ نیک اور عادل حکمران نصیب فرما دے. ملک میں عدل و انصاف عطا فرما دے. تمام گناہوں سے، بدکاری کے اڈوں سے، ظلم سے، ڈکیتیوں سے، چوریوں سے اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرما اور ہمارے ملک کو ان ظلمات سے پاک فرما دے. اللہ پورا پورا اسلام نافذ فرما دے ہمارے ملک میں بھی اور تمام اسلامی ممالک میں، پورا پورا اسلام نافذ فرما دے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، معصوم معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، جو انسان انسانیت کے علم بردار ہیں ان کی کھالیں اتر گئیں، بھیڑیے ان میں سے نکل آئے ہیں، ان کے چہرہ نظر آ گیا ہے، پھر بھی ہمیں ہماری بے حسی نہیں جاتی، گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ سے توبہ کرتے نہیں ہیں، آخرت کی فکر کرتے نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اے اللہ ہمارے تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اللہ زبردست مدد و نصرت نازل فرما. اللہ آسمان سے مدد و نصرت نازل فرما. اللہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ جو کفار مسلمانوں کو، ہمارے نہتے مظلوم مسلمانوں کو اے اللہ ستا رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق توبہ دے دے. اللہ ان کو ندامت دے دے، اپنے کرتوتوں کو ندامت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے. ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے. اور اگر اللہ جن آپ کے علم میں ہیں، جن کے مقدر میں نہیں ہیں، اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں. اللہ ہماری طرف سے آپ ان سے انتقام لیجیے. اللہ ہماری طرف سے آپ انتقام لیجیے. اللہ مہینہ نگر القفیم ہو گئی و نعود من شروع گئی. اللہ مہینہ نجر القفیم ہو گئی و نعود من شروع گئی. اللہ مہینہ نجر القفیم ہو گئی و نعود من شروع گئی. اللہ ہم ہماری اور ہر مسلمان کی غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان جنگلیوں جانوروں، یہود و نصارہ کے اور ہنود کے طریقوں سے ہر مسلمان کے دل اور گھر پاک فرما دے. اللہ سنتوں کو جاری فرما دے. اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما دے. اور غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے، دوری عطا فرما دے، ہر گناہ سے دوری اور نفرت اور بیزاری عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرح سے قبول عطا فرما. اور جس کے دل میں جو بھی جائز حادت ہو اور جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نہ مانگ سکے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اے اللہ اے کریم آقا وہ سب کا سب عطا فرما دے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، میرے کریم سے اگر پتہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. اے اللہ دنیا کے دہودہ غم سے میری میرے دوستوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. دین کا غم عطا فرما، آخرت کا غم عطا فرما، اپنی محبت کا درد و غم عطا فرما. اللہ اپنی محبت کا درد و غم عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت پر تمام اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے. اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دے، اپنی محبت کی چاٹ لگا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.